السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. دروسری پڑھ لیجیے سب حضرات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جب سے 6 ستمبر کو امریکی صدر ٹرمپ نے بیت المقدس اور یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے اور اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کا انتہائی احمقانہ اعلان کیا ہے، لوگ مسجد اقصی کی تاریخی حیثیت جاننے کی خواہش رکھتے ہیں. آج اسی حوالے سے گفتگو ہوگی، اور ممکن ہے کہ یہ بات 2 خطبوں میں مکمل ہو. بیت المقدس شہر کے جنوب مشرق میں قریباً 7 لاکھ مربع میٹر کا ایک احاطہ ہے جسے حرم شریف کہا جاتا ہے. مسجد اقصی کی اصل عمارت اس حرم کے احاطے کے جنوبی حصے میں ہے. یہ جو ڈوم ہے، قبۃ الصخرہ، جسے عام طور پر ہم مسجد اقصی سمجھتے ہیں، یہ مسجد اقصی نہیں ہے، بلکہ مسجد اقصی اس اصل حرم کے جنوبی حصے میں تعمیر ہوئی. مسجد اقصی کی نسبت یہ جاننا بڑا ضروری ہے اور اہم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا. قرآن کریم میں اس کا تذکرہ 1 سے زائد مقامات پر ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں ہے، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل. جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائیں اور اٹھا رہے تھے تو اللہ تعالی سے دعا کر رہے تھے. اس دعا میں ان دونوں محترم ہستیوں نے اللہ تعالی سے 6 چیزیں مانگی. سب سے پہلے اس کوشش کے لیے شرف قبولیت اور دوسرے استقامت علی الدین اور تیسرے صالح اولاد اور چوتھے عبادت کا سلیقہ یا مناسک حج اور پانچویں خصوصی رحم بھری توجہ اور چھٹے حقیقی متولی کعبہ. سورہ بقرہ کی آیات میں یہ دعائیں مذکور ہیں. ربنا تقبل منا, سب سے پہلے تو یہ دعا کی کہ اے اللہ یہ جو ہم نے کاوش کی ہے بیت اللہ کی تعمیر کی, تو اسے قبول تھوڑا کم کر, تو اسے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, بس ٹھیک. دوسرے ربنا واجعلنا مسلمین لک, اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھیے. تیسرے ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک, اور ہماری اولاد میں بھی مطیع گروہ ہمیشہ رہے. اور چوتھے وارنا مناسکنا, اے پروردگار ہمیں عبادت کے طریقے خصوصاً مناسک حج سکھا دے. اور چوتھے ہے وتب علینا انک انت التواب الرحیم, ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما. اور چھٹے وہ مشہور دعا جو آپ حضرات دعائے خلیل کے حوالے سے سنتے رہتے ہیں, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم, کہ اے پروردگار ہم نے کعبہ تو بنا دیا ہے, اب اس کا حقیقی متولی تو عطا فرما. ہم نے درسگاہ بنا دی ہے, اس کا مکمل کامل اکمل مدرس تو عطا فرما دے. ہم نے مسجد بنا دی ہے, اس کا امام و خطیب تو عطا فرما دے. اور نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات نے جو فرمایا کہ انا دعا او خلی, میں دعائے خلیل ہوں, وہ یہی دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے مانگی تھی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین تشریف لائے اور یہاں آ کر دوسرا اللہ کا گھر مسجد اقصی تعمیر کرایا. خانہ کعبہ اور بیت المقدس کی تعمیر میں 40 سال کا فرق ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایو مسجد وزع فی الارض اول, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خطۂ عرب میں سب سے پہلی مسجد جو اس خطے میں اس علاقے میں بنائی گئی وہ کون سی؟ تو آپ نے فرمایا المسجد الحرام, وہ مسجد حرام ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96-97 میں اللہ تعالی نے خود اس کا ذکر فرمایا ان اول بیت وزع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدا للعالمین, سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے جو مبارک ہے اور انسانوں کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کا مقام ہے, ذریعہ ہے. فی آیات بینات مقام و ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں قلت ثم ایو, پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الاقصی, مسجد اقصی. قلت کم بینہما, راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان گیپ کتنا ہے، مدت کتنی ہے فاصلے کی، فرق. قال 40 سنتن، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال، یعنی 40 سال بعد مسجد اقصی تعمیر ہوئی. قل تو ثم ای، پھر چونکہ سائل کو ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ پوچھتا ہی چلا جائے اور اسے جواب ملتا چلا جائے، تو حضرت عذر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد پھر مسجدوں کے بارے میں کیا تاریخ ہے، تو آپ نے فرمایا، آپ نے ایک ایسا جملہ فرمایا جس سے سارے سوال ختم ہو گئے، فرمایا حیثما ادرکت الصلاۃ فصلی فکلھا مسجد. اب سن لو کہ اس کے بعد تمہیں جہاں بھی نماز پڑھنے کا موقع ملے اور وقت آئے نماز پڑھ لیا کرنا، اس لیے کہ اب اللہ نے ساری زمین کو میری امت کے لیے مسجد بنا دیا. وہ حدیث میں جو آتا ہے نا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اب اللہ تعالی نے مجھے یہ امتیاز بخشا ہے کہ میرے لیے جہاں بھی نماز پڑھنا چاہے میری امت، اس کو نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی بشرطے کہ وہ جگہ صاف ہو، پاک ہو، اور زمین کو میرے لیے طہور بنا دیا ہے، یعنی پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے. تیمم کرنے کا جب اسے موقع ہو اور ضرورت ہو تو یہ زمین سے تیمم کر کے پاکیزگی حاصل کر سکتی ہے. ان مسجدوں کا تذکرہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ایک اور ارشاد میں بھی ہے، جس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا. فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا، لا تشد الرحال الا لثلاثه مساجد، یا الا ثلاثه مساجد. فرمایا کوشش کر کے، ارادہ کر کے سفر 3 مسجدوں کے علاوہ تقرب حاصل کرنے کی نیت سے نہیں کیا جائے. رحال کہتے ہیں کجاوا، باندھنا اونٹ پر جس پر بیٹھ کے آدمی سفر کرتا ہے. 3 مسجدوں کی طرف سفر کیا جا سکے گا، المسجد الحرام و مسجدی حاضہ، اور میری یہ مسجد مسجد نبوی، والمسجد الاقصی اور مسجد اقصی، کیونکہ باقی مساجد کو امتیازی حیثیت حاصل نہیں ہے. ہاں جامع مسجد میں نماز پڑھنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ایک ارشاد مبارک کی روشنی میں 500 نمازوں کا اللہ اجر عطا فرماتا ہے، اور بہتر تعلیم کی خاطر کسی مسجد میں جانا، قریب کی مسجد کو چھوڑ کر مسجد میں جانا، یہ بھی یقیناً اس لیے باعث اجر ہے کہ خطبے کا ایک بڑا بنیادی مقصد قرآن و سنت کی تعلیمات سے شناسا ہونا ہوتا ہے، تاکہ ہم اپنی معاشرتی زندگی اس کے مطابق گزار سکیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انتقال فلسطین میں ہوا، اور آپ کی قبر مبارک یروشلم کے مضافات میں ہے. اس علاقے کو آج بھی الخلیل کہا جاتا ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے مزارات بھی یہی ہیں. مسجد اقصی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی تعمیر کیا. چونکہ اس زمانے میں مسجد، آپ کی اس مسجد جیسی تعمیر تو ہوتی نہیں تھی، بارشوں کی وجہ سے متاثر ہوتے رہتے تھے حالات. مسجد اقصی بیت المقدس یروشلم شہر میں واقع ہے، آپ سب جانتے ہیں، اور عام طور پر یروشلم شہر کو بھی بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں یکساں متبرک رہا ہے اور متبرک ہے۔ بائبل سے یہ شہادت ملتی ہے کہ بیت المقدس بنی اسرائیل کے لیے قبلہ مقرر ہوا۔ اس سے پہلے دین ابراہیمی میں بیت اللہ مکہ مکرمہ میں ہی عبادت کے لیے قبلہ تھا، اور بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے۔ مکہ مکرمہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات جب نماز پڑھتے تو خانہ کعبہ کو سامنے رکھ کر بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے، لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو پھر صورتحال بدل گئی، اس لیے کہ مدینہ منورہ سے خانہ کعبہ جنوب کی طرف، اب بیت اللہ کو درمیان میں رکھ کر عبادت ناممکن تھی۔ اور یہ ہمیشہ سے اصول رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام تا حکم ثانی سابقہ شریعتوں کے پابند رہے۔ چنانچہ 17-18 مہینے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ خواہش اور تمنا ظاہر کرتے رہے کہ ہمارا رخ بیت اللہ شریف کی طرف ہو۔ چنانچہ دوسرے پارے کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا رخ انور بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے، کہ جبریل امین آئیں اور وہ یہ پیغام لے کر آئیں کہ مسلمان اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ہم نے اب آپ کو حکم، ہم آپ کی اس جو رخ انور جو اٹھتا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی چاہت کے مطابق آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ رخ بیت الحرام کی طرف کر لیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف رخ۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ مسجد قبلتین میں یہ واقعہ پیش آیا، میں تفصیل اس کی پہلے خطبے میں عرض کر چکا ہوں اس لیے اس کو دہراتا نہیں۔ مسجد اقصی کے ساتھ حرم کے صحن میں، حرم کے صحن کے باقی حصے میں مختلف یادگاریں ہیں، اور حرم کے دروازوں میں دو دروازے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں۔ ایک دروازہ باب حطہ کہلاتا ہے، وہ قرآن کریم میں ہے، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، ایک دروازہ باب توبہ کہلاتا ہے۔ ان دروازوں کے علاوہ بنی اسرائیل کے 12 دروازے تھے، گویا 14 دروازے مسجد اقصی کے تھے۔ صلیبی جنگوں کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے 4 دروازے کسی مصلحت کے تحت بند کروا دیے۔ مسجد اقصی کے 4 مینار اور محراب مریم بھی اسی احاطے میں موجود، جہاں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو اللہ تعالی کی طرف سے بے موسم پھل عطا ہوتے، قرآن کریم میں 3 پارے میں اس کا تذکرہ ہے سورہ آل عمران میں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی محراب بھی اسی احاطے میں ہے جس میں آپ موجود تھے کہ آپ کو سید حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی، سورہ مریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ ایک محراب حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اور ایک کرسی سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اور ایک مینار ہے جو اس جگہ بنایا گیا جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام اعتکاف کیا کرتے تھے، یا حضرت سلیمان علیہ السلام اعتکاف کیا کرتے تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، مسجد اقصی، جیسے میں نے عرض کیا کہ تمام مسلمانوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں یا جو آسمانی مذاہب ہیں ان کے ماننے والوں کے ہاں محترم رہی ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل کی نسل چلی. بنی اسرائیل قحط سالی کی وجہ سے مصر چھوڑ کر، یہ اپنا علاقہ چھوڑ کر مصر چلے گئے تھے، اور وہاں انہیں غلام بنا لیا گیا. یہ آپ کے علم ہے کہ بنی اسرائیل اللہ کی انعام یافتہ قوم تھی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، قرآن کریم میں ہے کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم پر بڑے انعام کیے ہیں. اور اگلے رکوع میں ہے وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی. لیکن یہی قوم جس کو اللہ نے بے پناہ انعامات سے نوازا، اور پہلے پارے کے 3-4 رکوع ان انعامات کے تذکرے پر مشتمل ہیں. جب اس قوم نے وقت کے انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانا اور انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑایا، بلکہ انہیں قتل کیا، شہید کیا، اور ان کی تعلیمات سے انحراف کیا، تو پھر یہ فضیلت اور شرف کے مقام سے اس طرح سے گری کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ملعون قرار دیا. اور ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، اور ذلت اور مسکنت ان پر مسلط کی گئی. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا پہ خیر سے خود ساختہ ایک مفسر اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج بھی بنی اسرائیل انعام یافتہ قوم ہے. قرآن کریم کی آیات دوسری آیات کی تفسیر کرتی ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. قرآن کریم میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کی ہے. 3300 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، آج سے 3300 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ جب بنی اسرائیل فلسطین کی واپس لوٹے، تو جب یہ لوٹے، اب یہ بات ذرا توجہ سے سمجھنے والی ہے پرانی آیات کی روشنی میں، یہ لوٹ رہے تھے تو بنی اسرائیل کے اس علاقے پر عمالقہ قابض تھے. یہ بحیرہ روم کے ساحل پر مصر اور فلسطین کے درمیان رہنے والی قوم تھی. وادی تیہ میں جب یہ قوم پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کے انعامات کو یاد کرو. اذ جعل فیکم انبیاء، کہ اس نے تمہارے اندر سے انبیاء علیہ السلام پیدا کیے. وجعلکم ملوکا، اور تمہیں حکمرانی عطا کی اور بادشاہ بنائے. وآتاکم ما لم یوت احد من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو تم سے پہلے کسی کو عطا نہیں کیا گیا. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، اے میری قوم، جہاد کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ تم اس خطے میں اور اس زمین میں جو مقدس ہے، جو اللہ نے تمہارے لیے طے کر رکھی ہے. ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، اور اپنے پاؤں پر واپس نہ پلٹو بلکہ میری بات کو مانو اور آگے بڑھو، اور اگر نہیں بڑھو گے تو تم بہت خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو. تو قوم نے کیا کہا؟ یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ، جس خطے میں آپ ہمیں بڑھنے کا کہہ رہے ہیں وہاں تو بڑی جبار قسم کی قوم بستی ہے. عمالقہ، بڑے جسم اور جسے والے اور بڑے قد کاٹ والے اور بڑے زور اور طاقت والی قوم تھی. وَإِنَّا لَن نَدْخُلْهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تک وہ وہاں سے نکل نہیں جاتے ہم وہاں نہیں جائیں گے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ وہاں سے چلے گئے تو پھر ہم اپنے اس خطے میں چلے جائیں گے جہاں ہمارے آبا اجداد گزرے. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. دو انبیاء علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی یوشع ابن نون اور قالب نے یہ کہا کہ دیکھو حضرت موسیٰ کی بات مانو اور داخل ہو جاؤ، داخل ہو گئے تو یقیناً تم غالب آ جاؤ گے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم یقین رکھنے والے ہو. قَالُوا لَن نَّدْخُلَهَا مَا دَامُوا فِيهَا، کہنے لگے جب تک وہ وہاں موجود ہیں ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے. فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جائیے ان سے جنگ لڑیے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے. اِنَّهَا هُنَا قَائِدُ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت یہ کہا تھا رب انی لا املک الا نفسی و اخی، اے میرے اللہ میں اپنا اور اپنے بھائی کا تو کی ضمانت دیتا ہوں، باقی ان کا کوئی حال نہیں ہے. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، میرے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں یہ چار یتیہون فی الارض، 40 سال مسلسل وادی تیہ میں رہے. حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، پھر نئی نسل آگے بڑھی اور دیگر انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت شمعون علیہ السلام سے انہوں نے یہ چاہا کہ ہمیں کوئی ایسا حکمران دیجئے جس کی قیادت میں ہم اس سرزمین کو حاصل کریں جو امالکہ کے قبضے میں. تو اللہ تعالی نے حضرت طالوت علیہ السلام کا انتخاب کیا اور حضرت طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے جنہوں نے 1000 قبل مسیح میں یروشلم فتح کیا، اور جالوت جو ان کا حکمران تھا، جو لشکر کا قائد تھا، کمانڈر تھا، اس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کیا. یہ بات دوسرے پارے کے بالکل آخر میں آپ حضرات پڑھ سکتے ہیں. وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار بخشا اور دانش اور عقل اور شعور کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور جو چاہا انہیں سکھایا. حضرت داؤد علیہ السلام برسر اقتدار آئے اور حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم میں 33 سال تک حکومت کی. آپ کی یہ دلی خواہش تھی کہ وہ ایک ایسی عبادت گاہ بنائیں جہاں اسرائیلی آ کر عبادت کے لیے جمع ہوں، لیکن اسرائیلی روایات کے مطابق انہیں خواب میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کا یہ گھر جس کو آپ بنانا چاہتے ہیں وہ آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں مکمل ہوگا. چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عبادت گاہ کے لیے بنیادوں پر، مسجد کی بنیادوں پر تعمیر شروع کرا دی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور اقتدار میں 7 سال مسلسل تعمیر جاری رہی اور اس عبادت گاہ کو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 450 سال بعد مکمل تعمیر کرایا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، اب یہ بات بھی بہت تاریخی حوالے سے اہم ہے، آج جو یہ یہود مسجد اقصی کو گرانے اور نیچے اس کی بنیادوں کو کھودنے اور اس علاقے کی غاروں میں داخل ہونے کی جو کوشش کر رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ ہے اصل وجہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تابوت سکینہ تھا. تابوت سکینہ جس کا تذکرہ دوسرے پارے کے آخر میں ہے، یہ ایسا ایک بکس تھا، تابوت ایک صندوق تھا، جس میں بنی اسرائیل کے انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات موجود تھے. تورات کی دو پتھر کی تختیاں بھی اس میں موجود تھیں، اور کچھ وہ تختیاں جو ٹوٹ گئی تھیں ان کا ٹکڑے بھی موجود تھے. حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی اور عصا اس میں موجود تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کرتا اس میں موجود تھا، اور من اور سلوہ جو ان پر اترا تھا اس کی کچھ نشانیاں اس تابوت میں موجود تھیں. بنی اسرائیل جب کسی کے ساتھ جنگ کرتے تو اس تابوت کو آگے آگے رکھتے تھے اور اس سے تبرک حاصل کرتے ہوئے فتح اللہ تعالی سے طلب کرتے تھے. اس تابوت سکینہ کا تذکرہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں ہے. قال لهم نبیہم، حضرت سموئیل یا شمعون نے ان سے یہ کہا، ان آیت ملکی ہی، کہ جس بندے کو میں نے تمہارا حکمران مقرر کیا ہے تالوت، اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے، اَن یاتیکم التابوت فیہ سکینت من ربکم وبقیت مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، کہ وہ صندوق جو پچھلے 20 سال سے امالکہ کے قبضے میں ہے. میں نے عرض کیا کہ مصر اور فلسطین کے درمیان میں بحیرہ روم کے کنارے پہ یہ امالکہ رہتے تھے اور جالوت ان کا حکمران تھا. 20 سال سے ان کے قبضے میں ہے. وہ اللہ کی قدرت سے یہ جو تابوت سکینہ ہے وہ پلٹ کر تمہارے پاس آ جائے، اور چنانچہ ایسا ہی ہوا. اللہ تعالی کی قدرت یہ کہ وہ امالکہ اس تابوت کو یا اس صندوق کو جس بستی میں رکھتے تھے وہاں کوئی نہ کوئی وبا پھوٹ پڑتی تھی اور وہ بستی تباہ ہو جاتی تھی. اس طرح سے ان کی 5 بستیاں تباہ ہوئیں. تو انہوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھا اور ان کی بستیوں کی طرف ہانک دیا. فرشتے تحملہ الملائکہ، فرشتے اس بیل گاڑی کو ہانکتے ہوئے حضرت تالوت علیہ السلام کے دروازے پر لے آئے، جو اس بات کی نشانی تھی کہ حضرت تالوت بنی اسرائیل کے اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کردہ سربراہ ہے. ایک رائے یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تابوت عبادت گاہ کی بنیادوں میں دفن کرا دیا تھا، اور آج یہودی صہیونی اسی تابوت کی تلاش کے لیے یہ بنیادیں کھدوا رہے ہیں. آپ کو یہ اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوا کہ جادو کے خاتمے کے لیے جادوگر قتل کیے جائیں اور ان کے منتر وغیرہ صندوقوں میں بند کر کے عبادت گاہ کے نیچے غاروں میں چھپا دیے جائیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دونوں کام کیے. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ عمارت ہیکل سلیمانی کے نام سے یہود کے ہاں مشہور ہوئی. ہیکل سلیمانی، اس عبادت گاہ کا نام یہود نے تجویز کیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تجویز نہیں کیا. ہیکل سلیمانی فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا، شاہکار عمارت تھی. اس کی تعمیر میں ایک رائے یہ ہے کہ 2 لاکھ کے قریب افراد نے تعمیر کے مختلف مراحل میں کام کیا ہے. لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ، اونچائی 45 فٹ. حضرت سلیمان علیہ السلام کے رحلت فرما ہونے کے بعد بنی اسرائیل کی ریاست 2 حصوں میں بٹ گئی، شمالی فلسطین اور جنوبی فلسطین. حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیٹا رجحام جب تخت نشین ہوا تو 5 سال گزرے تھے کہ مصر کے بادشاہ شاق نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کی اور بغیر مزاحمت کے شہر میں داخل ہو گیا، اور وہ ہیکل سلیمانی اور عبادت گاہ کی تمام قیمتی چیزیں اور شاہی خزانے سمیٹ کر لوٹ کے لے گئے. پھر حضرت حزقیہ علیہ السلام نے اپنے دور میں ہیکل سلیمانی کی عظمت بحال کی. پھر بابل کے بادشاہ بخت نصر مشہور حکمران یہ حملہ آور ہوا اور یہود کی پہلی قومی بربادی اور تباہی اس موقع پر ہوئی اور یروشلم سمیت پوری دولت یہودیہ اس کے کنٹرول میں آ گئی, اس نے مسخر کر لی. اور نہ صرف یہ کہ ہیکل سلیمانی کا نام و نشان تک مٹا دیا بلکہ دیگر صحائف کے ساتھ تورات بھی غائب کر دی گئی, بالکل صفحہ ہستی سے ایک طرح سے مٹا دیا گیا تورات کا نام. حضرت عزیر علیہ السلام کو جو یہودیوں کا ایک فرقہ ابن اللہ کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات کے مٹ جانے کے بعد اپنے حافظے سے دوبارہ تورات مدون کروا دی تھی. تو قوم نے یہ کہا کہ ان کو کیا کریڈٹ دیا جائے, ان کے خیال میں سب سے بڑا کریڈٹ یہ تھا کہ ان کو اللہ کا بیٹا کرا دیا. 539 قبل مسیح میں ایران کے حکمران سائرس خسرو کسرا اول نے بابل کو فتح کیا تو اس نے یہود کو اپنے وطن واپس جا بسنے کی اجازت دی. چنانچہ یہودی یروشلم واپس آئے تو انہوں نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر پھر شروع کی. دارا اول کے مقرر کردہ گورنر نے حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں 516 قبل مسیح میں یہ تعمیر مکمل کی. پھر یہود پر برے دن آئے اور 175 قبل مسیح میں انڈوکس چہارم نے یہودی مذہب اور تہذیب کو جڑ سے اکھاڑنا چاہا اور ہیکل سلیمانی میں بت رکھوا دیا اور ان لوگوں کے لیے سزائے موت تجویز کی کہ جن کے ہاں تورات کا کوئی جز موجود ہوگا یا ان کے ہاں پایا جائے. پھر 63 قبل مسیح میں رومی جنرل پومپسیائی نے شہر کا محاصرہ کر کے ہیکل سلیمانی کو ایک مرتبہ پھر تباہ کر دیا. پھر ہیرود اعظم نے ہیکل سلیمانی کی عظمت کو اثر نو بحال کیا اور ہیرود کے وسیع کردہ ہیکل کا رقبہ قریباً 1000 مربع فٹ تھا اور شان و شوکت حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعمیر کردہ ہیکل سے کسی طرح کم نہیں تھی. اس کے بعد ریاست پھر 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی اور اسی کا بیٹا ہے اینٹیپاس جس نے ایک رقاصہ کے کہنے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروا کے اس کو پیش کیا تھا. 70 عیسوی میں جب رومی شہنشاہ ٹیٹلس یروشلم میں داخل ہوا تو رومی سپاہی یہودیوں کا تعاقب کرتے ہوئے ہیکل کے اندرونی صحن میں داخل ہوئے تو ایک یہودی نے جلتی ہوئی مشعل ہیکل کے اندر پھینک دی جس سے ہیکل میں آگ بھڑک اٹھی اور یہ پورے طور پر جل گیا. اس موقع پر یروشلم میں بڑا قتل عام ہوا, 1,00,000 کے قریب لوگ اس وقت ہلاک ہوئے. پھر 135 میں دوبارہ ہیکل تعمیر ہوا تو رومیوں نے اسے گرا کر ایک مرتبہ پھر اس پر حل چلا لیا. ماہرین آثار قدیمہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہیکل کے تباہ ہو جانے کے بعد صدیوں تک اس جگہ پر ملبے اور غلاظت کے ڈھیر پڑے رہے. یہودیوں سے نفرت کی بنا پر لوگ کوڑا وہاں پھینکا کرتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو اس وقت یہاں یہودیوں کا کوئی معبد نہیں تھا. عیسائیوں کی عبادت گاہ موجود تھی لیکن یہودیوں کے کا کوئی عبادت گاہ نہیں تھی بلکہ کھنڈر تھے. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الصخرہ چٹان پر نماز ادا کی, ان کی عبادت گاہ میں نہیں گئے. میں تفصیل میں نہیں جا رہا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کھنڈرات پر مسجد تعمیر ہوئی جو مسجد عمر کے نام سے مشہور ہوئی. اس سادہ مسجد کی تعمیر کے قریباً 50 سال بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 72 ہجری یا 690 عیسوی میں مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ تعمیر کرائے. قبۃ الصخرہ یہ ڈوم آف دی راک جس کو آپ عام طور پر ہم مسجد اقصی سمجھتے ہیں یا تصویر جب بھی آتی ہے مسجد اقصی کی تو وہ ڈوم جو ہے اس کی تصویر آتی ہے, وہ مسجد اقصی نہیں ہے. قبۃ الصخرہ سے مراد ایک چٹان ہے, 7 فٹ لمبی, 40 فٹ چوڑی اور 6 فٹ اونچی چٹان جہاں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے معراج کا سفر شروع کیا تھا. یہ ہشت پہلو ایک عمارت ہے جسے اموی خلیفہ نے 69 ہجری میں تعمیر کرانا شروع کیا اور اس کے بیٹے ولید ابن عبد الملک نے مکمل کرایا. اور خلیفہ عبد الملک کے بعد عباسی خلیفہ المامون کی ہدایت پر اس کے بھائی معتصم نے گنبد کی مرمت اور تزئین کی اور صخرہ کی عمارت کو کچھ نقصان پہنچا تو فاطمی خلیفہ الظاہر کے حکم سے اس کی مرمت ہوئی. اور 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو اس نے پھر حرم مقدس کی تعمیر اور تزئین نو کا کام کرایا. صلاح الدین ایوبی سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ مصر کے اور شام کے اور لبنان کے حکمران ہیں لیکن آپ کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ دکھائی نہیں دی, تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں کیسے مسکراؤں جبکہ ہمارے قبل اول پر عیسائیوں اور یہودیوں کا قبضہ ہے. نجومی انہوں نے بتایا کہ اگر آپ نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی تو آپ کی ایک آنکھ ضائع ہو سکتی ہے. آپ نے فرمایا میں پیش قدمی ضرور کروں گا چاہے اندھا ہو کے بیت المقدس میں داخل. یروشلم یہ صلیبی جنگوں کا دور تھا. صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں انگلستان سے رچرڈ اور فرانس سے فلپ نے بلکہ پورے یورپ کا اتحادی 6 لاکھ افراد کا لشکر تھا. صلاح الدین ایوبی نے تنہا اس اتحادی لشکر کو شکست دی اور سرکردہ سربراہوں کو گرفتار کیا. ان میں سے ایک ایسا تھا جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی شان میں گستاخی کی تھی, صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار سے اسے قتل کیا. میرے بزرگوں اور دوستو, 16ویں صدی کے ربع اول میں بیت المقدس عثمانی ترکوں کے قبضے میں چلا گیا اور چند صدیاں عثمانی ترک حکمران رہے. عثمانی سلاطین نے عمارت کی تعمیر و مرمت اور تزئین و آرائش پر بہت توجہ دی اور 14 مئی 1948 کو صہیونی ریاست اسرائیل کا قیام عمل میں آیا. اس سے بعد کی بات انشاءاللہ اندہ خطبے میں عرض کریں گے. السلام علیکم.